بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس میں الدرس الحادی عشر، گیارہواں درس ہے. مؤلف فرماتے ہیں شروط الصلاة، نماز کی شرطیں. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، اريد ان اتعلم، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نمبر ایک، حکم من صلى بغیر طہارہ او صلى وعليه نجاسہ. ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے اس کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس صورت میں کہ اس کے اوپر کوئی گندگی موجود ہو، نجاست موجود ہو، اس کا کیا حکم ہے. نمبر دو، اوقات الصلوات الخمس وحکم من نسی الصلاة او نام عنها، پانچ نمازوں کے اوقات کون سے ہیں، اور اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو نماز بھول گیا یا نماز پڑھے بغیر سو گیا. نمبر تین، حد العورة الذي يجب ستره في الصلاة، وہ کون سے ستر کی حد ہے جسے ڈھانپنا بہت ضروری ہے نمازی کے لیے. نمبر چار، قبلة من يصلي النافل في السفر على الراحلة، جو شخص نفل نماز پڑھے اس کے لیے قبلہ کیا کیا حکم ہے جب وہ سفر کی حالت میں ہو. نمبر پانچ، حکم النية للصلاة وهل تختلف النية بالنسبة لنوع الصلاة فريضة او نافلة. نیت کا کیا حکم ہے نماز کے لیے، اور کیا اختلاف نیت نماز کی قسم کے نسبت سے فرض ہے یا نفل ہے، جائز ہے یا نہیں. تو ان چیزوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں آج کے درس میں. لگ تو یوں رہا ہے کہ مشکل ہے، لیکن جب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور دلیل بھی ساتھ بیان کریں گے، مثال کے ساتھ بیان کریں گے، تو بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں مؤلف کے بعد بیان کروں، فائدے کے لیے، طالب علم کے فائدے کے لیے، شرط کسے کہتے ہیں، شرط کی تعریف کیا ہے، کیونکہ یہ بار بار ہمارے دروس میں یہ لفظ آئے گا، اور کچھ گزر بھی چکا ہے، شروط الوضوء میں، شروط الغسل میں، شروط الطہارہ جنہوں نے بیان کی تھی، تو شروط الصلاة ہے، پھر شروط الصوم ہے، پھر شروط الزکاة ہے، پھر شروط الحج ہے. تو ہر عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، شرط ہوتی کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا. عربی زبان میں شرط کا مطلب ہے العلامہ، کسی چیز کی علامت یا نشانی، نشانی کو کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں نشانی کس چیز کو کہتے ہیں، نشانی، نشانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کی حقیقت کو بیان کرتی ہے یہ چیز، بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں، نشانی کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آنکھوں کا پیلا ہونا یہ نشانی ہے کہ اس مریض کو جگر کی تکلیف ہے، اب یہ علامت ہے ایک بیماری کی. اب آنکھوں کا پیلا ہونا اس کی کچھ اپنی حیثیت نہیں ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں، اصل میں یہ کسی اور چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. اور اصطلاحاً شرط کا مطلب ہے وہ علامت جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے اور جس کے ہونے سے دوسری چیز ہو سکتی ہے. اب تحریف تھوڑی سی مشکل ہے, میں مثال بیان کرتا ہوں. اب وضو ہے, وضو شرط ہے نماز کے لیے, بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ اچھا, اب وضو شرط ہے. اب آتے ہیں تعریف کی طرف, جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز نہیں ہوتی. اب دوسری چیز ہے نماز, اور علامت شرط کیا ہے؟ وضو. جس کے نہ ہونے سے, وضو کے نہ ہونے سے نماز ہوتی ہے؟ نماز کا ہونا ناممکن ہے, نماز تو نہیں ہوتی. جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز نہیں ہوتی, اچھا اگر آپ نے وضو کر لیا, کیا آپ پر فرض ہے کہ آپ نماز پڑھیں؟ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو نہیں. تو جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ دوسری چیز بھی ہو. کچھ واضح ہوئی کہ نہیں بات؟ اسے کہتے ہیں شرط. استقبال اور قبلہ, قبلے کی طرف رخ کرنا, یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے, جیسا کہ آگے بیان ہوگا. اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور اگر قبلے کی طرف رخ ہے لیکن کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا, کیا اس پر لازمی کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے تو نماز ہی کے لیے کرنا ہے؟ ویسے نہیں کر سکتا. ایک سمت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, تو آپ رخ کر سکتے ہیں اپنا, لیکن نماز کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ ابھی ہم نے سمجھا ہے شرط کو, یاد رکھیں شرط جو ہے عبادت کا اپنا حصہ نہیں ہے, اس کے اندر داخل نہیں ہے, کیونکہ رکن سے ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنے آگے جا کے. شرط اور رکن میں جیسا آگے بیان ہوگا, جب رکن کا ہم بیان کریں گے, رکن عبادت کا اپنا حصہ ہے. ستون کو کہتے ہیں نا, کوئی بلڈنگ بغیر ستون کے قائم ہو سکتی ہے؟ اور یہ ستون بلڈنگ کا حصہ ہوتا ہے. تو شرط عبادت سے باہر ہوتی ہے, اور رکن عبادت کا اندر, عبادت کا اندر ہوتا ہے, عبادت کا اپنا حصہ ہوتا ہے, اور دونوں کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یاد رکھیں, نہ شرط کے بغیر ہوتی ہے اور نہ رکن کے بغیر. تو لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہیں بھائی, جب دونوں کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے تو پھر یہ شرط ہے, وہ رکن کیوں پریشان کرتے ہیں؟ پریشانی کرتے ہیں, آسانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو, اور ان پر رحم کر فرمائے, انہوں نے اس علم کو آسان کر دیا ہے. میں نے میڈیسن پڑھی ہے, شریعت کا علم جو علماء نے بیان کیا وہ میڈیسن کے علم سے زیادہ آسان ہے. جو ترتیب دی ہے, جو طریقہ بیان کیا ہے. تو شرط اور رکن الفاظ مختلف ہیں, حکم دونوں کا ایک جیسا ہے, اور ماہیت کے اعتبار سے بھی فرق ہے. ایک عبادت کے داخل عبادت کے حصے, اور دوسرا جو ہے وہ عبادت سے خارج ہے. اب آتے ہیں کتاب کی طرف. جیسا فرماتے ہیں شروط الصلاۃ, شروط الصلاۃ تسعۃ. سب سے پہلے اپنے نمبر یاد رکھنا ہے, نماز کی شرطیں نو ہیں. الاسلام والعقل والتمیز, اسلام عقل اور سمجھ, تمیز یعنی سمجھ. وهذه الثلاثة, اور یہ تین چیزیں جو ہیں, تشترط للصلاة كما تشترط لغيرها من العبادات, اور یہ تین چیزیں نماز کے لیے شرطیں ہیں, جیسا کہ نماز کے علاوہ دوسری عبادات کے لیے بھی شرطیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نماز کے لیے شرط ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے یا نہیں. اگر کافر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر بہترین طریقے سے پڑھے, سنت کے مطابق پڑھے, تب بھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرط ہے پہلی اسلام, جب تک کہ وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھتا, اس پہ عمل نہیں کرتا سمجھنے کے بعد, اس کی نماز نہیں ہے. تو کافر کی نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ نماز کی پہلی شرط اسلام ہے, اور وہ اس شخص میں موجود ہے ہی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اسلام نماز کی شرط ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور ہم آئے قیامت کے دن جو اعمال وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, یعنی کافر, ان سے پہلے آیات میں کافر کا ذکر ہے, فجعلناه هباء منثورا, ان کے سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے, هباء منثور, ضائع ہو گئے دھول کی طرح, کچھ نہ رہا. ارے کافر نے سچ بولا ہے, کافر نے صلہ رحمی کی ہے, کافر نے خیانت نہیں کی, ایمانداری سے کام کیا ہے, کافر نے مسلمانوں کو مدد کی ہے, اس کے باوجود بھی جتنی بھی اس کے یہ اعمال ہیں اچھے اعمال, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اس کا عوض دے دیا. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی زندگی کمپیریٹیولی مسلمانوں سے بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا انصافی ہے, نعوذ باللہ. دیکھیں, یاد رکھیں, ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, بلکہ یہ عین انصاف ہے. اگر اولو الالباب عقل والے لوگ سمجھیں ذرا, جن کی عقل بھی سلیم ہے اور قلب بھی سلیم ہے, کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے اور دنیا اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے. اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک بوند پانی نہ پینے دیں, ترس ترس کے مر جائے ایک بوند پانی کے لیے. لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ کافر کی زندگی جو ہے آسان ہے, عیش عشرت میں وہ رہتا ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں ہے. جانور کو دیکھے نا, جنگل میں کیسے زندگی گزارتا ہے. اگر بندر بول سکتا ہوتا تو وہ کہتا میں سب سے زیادہ خوش مخلوق ہوں. کبھی دیکھے کیسے کھاتا ہے پیتا ہے, پھر کودتا رہتا ہے سارا دن, خوشیاں مناتا رہتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ وہ کھاتا کیا ہے, پتے وغیرہ کھاتا رہتا ہے, اور اپنی زندگی اپنے لیول پہ بہترین طریقے سے گزار کے دنیا سے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے اور درجہ دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی جانور سے الگ کر دی ہے کہ تم نے ان کی طرح زندگی نہیں گزارنی, تم نے اس زمین کا خلیفہ بننا ہے اور اس بھار کو اٹھانا ہے, جس بھار کو اٹھانے سے پہاڑ زمین آسمان بھی لرز اٹھے, تو پھر آپ کو جانور جیسا نہیں ہونا چاہیے. تو انسان جب قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے تب اس کا ایک مقام ہوتا ہے بلند, اور اگر یہ قرآن و سنت نہ ہو تو پھر اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. تو اسلام سب سے پہلی شرط ہے. کافر کا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کافر بڑے اچھے کام بھی تو کرتے ہیں, مدد بھی تو کرتے ہیں مسلمانوں کی, ان کی ایڈز دیکھیں پوری دنیا میں جاتی ہیں, افریقہ میں قحط ہے وہاں پر ایڈز جاتی ہے, امدادات جاتی ہیں, جب زلزلے ہوتے ہیں کسی مسلمان ملک میں تو وہ بھی امداد کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے مسلمانوں پر کہ کافروں کو بھی توفیق دی ہے کہ مسلمانوں کو مدد کریں, ورنہ کافر تو دین کے دشمن ہیں, وہ کہاں مدد کرتے ہیں, اپنے کو دنیا کی دنیاوی مفاد ہوتے ہیں, لیکن ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں اس کے عوض میں ٹیکنالوجی, مال, دولت, جو آزادی وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرتا ہے, آسانی کر دیتا ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا یہ جو برے راستے پہ چلتے ہیں لوگ, شیطان ان کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ بات درست نہیں میرے بھائی, شیطان کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی راستہ آسان کرتا ہے. فسنيسره لليسرى و فسنيسره للعسرى. جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے کام کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے, اور جو برے کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیتا ہے. والعقل, دوسری شرط ہے العقل, عقل کا ہونا ضروری ہے. اور تیسرا ہے التمیز, یہاں پر بلوغ نہیں ہے. کیوں؟ کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. کیونکہ 7 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر والے بچوں کو حکم دیا ہے, والدین کو, کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. مر اولادکم بالصلاۃ بسبع, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچوں کو حکم دینا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اور حکم جو ہے احکام شرعیہ میں سے ہے, کیونکہ بچہ عام طور پہ جو بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے. کیونکہ مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو عاقل اور بالغ ہو. نماز کے لیے شرط وہی عاقل بالغ ہے ہی, یہی ہے. لیکن نماز کے لیے تمیز جو ہے, سمجھ جو ہے, وہ شرط ہے عقل کے ساتھ. یعنی اگر 7 سال کا بچہ, سمجھدار بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر 5 سال کا بچہ پڑھتا ہے تو کیا خیال ہے اس کی نماز ہے؟ آپ نے سر ہلایا ہے لیکن کچھ کہا نہیں, آپ نے صحیح سچ کہا ہے. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ تمیز سمجھ شرط ہے نا, یہ پوری نہیں ہوئی. اور ایک اور وجہ بھی ہے, دوسری شرط بھی جاتی ہے. کون سی ہے؟ کون سی؟ نہیں, عقل تو ہے, وہ تو ہے, تمیز تو ہو گئی ہے. ایک اور بارہ کر نیت, نیت کہاں کر سکتے بچہ, اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا. تو چھوٹا بچہ 4 سال کا 5 سال کا نیت نہیں کر سکتا, نیت سمجھدار بچہ ہی کر سکتا ہے. اس کی دلیل میں, یعنی اگر کوئی شخص اگر پاگل نماز پڑھ لے, اس کی نماز ہے؟ پاگل کی نماز ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی عقل ہی نہیں ہے. اچھا, اب اس کی دلیل دیکھتے ہیں. مسند احمد, ابو داود میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصغير حتى يبلغ. تکلیف 3 لوگوں پر سے اٹھا دی گئی. یہ 3 لوگ غیر مکلف ہیں. نمبر 1, سوتا ہوا شخص جب تک کہ اسے جاگ نہ آ جائے. نمبر 2, پاگل جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر 3, چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور تمیز کی دلیل بیان کی ہے کہ 7 سال بچوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, الشرط الرابع, چوتھی شرط, الطہارۃ من الحدث. حدث سے پاک ہونا. اور پچھلے درس میں, طہارت کے درس میں, پچھلے کتاب و طہارت پڑھ چکے ہیں, الحمدللہ تفصیل بیان کر چکے ہیں. اس لیے فقہا, ارکان اسلام 5 ہیں, کلمہ شہادت پہلے رکن, دوسرا ہے نماز. تو طہارت, کتاب و طہارت سے فقہ کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز سے پہلے شروط الصلاح, اور طہارت جو ہے وہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اس لیے فقہا, حقیقتاً سب سے پہلے نماز کا بیان ہونا چاہیے نا, کتاب الصلاح ہونا چاہیے. لیکن جب تک کہ طہارت ہوتی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کتاب الطہارہ پہلے تفصیل سے بیان کرتے ہیں, پھر اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس چیز سے طہارت کرنی ہے. پانی ہے, نہیں ہے تو مٹی ہے, وضو ہے, غسل ہے, نہیں ہے تو تیمم کیسے کرنا ہے. پھر حیض کی حالت ہے, نجاسات کیا ہیں, اور برتن جس میں وہ پانی ہم نے لینا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ پورا کتاب و طہارہ اس طریقے سے فقہا نے بیان کیا ہے. الطہارہ, پاکیزگی اختیار کرنا. من الحدث, حدث کیا ہوتا ہے؟ ایسا وصف جو اور اس سے کیا ہوتا ہے, ایسا وصف جسم پر طاری اگر ہو جائے تو حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ شخص نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. نماز اور نماز جیسی دیگر عبادات جس کے لیے طہارت ضروری ہے وہ اس کے قابل نہیں رہتا. اب طہارۃ من الحدث الاصغر بالوضوء, شخص فرماتے ہیں طہارت حدث اصغر سے وضو سے ہوتی ہے, ومن الحدث الاکبر اور بڑے حدث سے بالاغتسال. حدث اصغر کیا ہے؟ چھوٹا حدث, پیشاب کرنا, پخانہ کرنا, ہوا کا خارج ہونا. حدث اکبر کیا ہے؟ منی کا خارج ہونا شروط کے ساتھ جو بیان کی تھی, چاہے احتلام کی وجہ سے ہو یا جماع کی وجہ سے ہو, حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفسا کا خون کا جاری ہونا, یہ حدث اکبر ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يقبل اللہ صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تم میں سے کسی شخص کی نماز جب وہ حدث کی حالت میں ہو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. فلا تصح صلاة المحدث, تو محدث کی نماز صحیح نہیں ہے. ومن تذكر انه محدث في صلاته او احدث في اثنائه فقد بطلت صلاته. بس جو اگر کسی شخص کو یاد آ جائے نماز کے دوران کہ وہ محدث ہے, طہارت پر نہیں ہے, یا نماز کے دوران ہی اس کی ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے نکل جائیں اور حالت حدث طاری ہو جائے, فقد بطلت صلاته, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. ولزمه الخروج منها, اور اس پر لازم ہے کہ وہ نماز سے خارج ہو جائے یعنی نماز توڑ دے. والتطهر ثم الابتداء بالصلاة, پھر دوبارہ سے طہارت کر لے اور نماز کو شروع سے آغاز کرے, شروع سے پڑھے. ولا حاجة في هذا الموضع للسلام, اور نماز کو توڑے کیسے؟ جیسا فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرے. بعض لوگ جب نماز توڑتے ہیں کھڑے کھڑے تو دائیں جانب بائیں سلام پھیرتے, اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو نہ پھر نماز کیسے توڑنی چاہیے؟ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هُنَا قَدْ انْقَطَعَتْ وَلَمْ تَنْتَهِ, کیونکہ نماز یہاں پر منقطع ہو گئی ہے اور ختم نہیں ہوئی. سلام کب ہوتا ہے؟ جب نماز کا خاتمہ ہوتا ہے, نماز کے اختتام پر سلام ہوتا ہے. والسلام انما هو ختام الصلاة, اور نماز تو اور سلام تو صرف نماز کا اختتام ہی ہے. تو پھر نماز کیسے منقطع ہو گئی کوئی جانتا ہے؟ جب سلام بھی نہیں پھیرا بندہ کھڑا ہے نماز منقطع ہو گئی کیسے ہوگی؟ جی نیت سے, بارک اللہ فیک, وہ نیت سے ہی. انما اعمال بالنیات, اس نے نماز کا آغاز نیت سے کی اور نماز سے خارج وہ نیت سے ہی ہوگا بس. تو یہ سلام کا پھیرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. الشرط الخامس, شیخ صاحب فرماتے پانچویں شرط, الطہارت من النجاسہ, نجاست سے پاکیزگی اختیار کرنا. اور چوتھے نمبر پر جو بیان کیا تھا طہارۃ من الحدث, وہ اور مسئلہ ہے. طہارۃ من النجاسہ اور مسئلہ ہے, دونوں کا آپس میں مکس نہ کرنا. نجاست اس گندگی کو کہتے ہیں جو جسم پر طاری ہو جاتی ہے, باہر سے لگتی ہے. حدث ایک وصف ہے انسان کا جس کی وجہ سے اس کی نماز یا نماز اس دیگر عبادات جس کے لیے طہارت ضروری ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن نجس جو ہے وہ گندگی, وہ ناپاک چیز اگر جسم کو لگ جائے تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ جب تک کہ وہ ناپاک چیز جسم سے یا کپڑے سے یا بدن سے یا جگہ سے نہیں دور ہوتی تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کے لیے کپڑا کا ہونا بھی ضروری ہے, سطح ڈھانپنا بھی ضروری ہے جیسے آگے بیان ہوگا. اور کسی جگہ پہ آپ نماز, آپ ہوا پہ تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا, اڑ کے زمین پر ہی پڑھیں, کسی جگہ پر ہی پڑھیں گے تو اس جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یشترط للصلاة الطهارة من النجاسة, نماز کے لیے شرط ہے کہ پاکیزگی طہارت اختیار کی جائے نجاست سے, گندگی سے. سواء اکانت فی الثوب, چاہے وہ نجاست کپڑے میں ہے، ثوب میں ہو، امکانت فی بدن، یا وہ بدن پر ہو، امکانت فی المکان الذی یصلی فیہ، اور چاہے تو اگر اس جگہ پہ ہو جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کی دلیل قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک کرو. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے کپڑے پاک کرو. اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت کرنا. جہاں پر لفظ کپڑوں کا ہے، ثیاب کا ہے، اور کپڑے کے ساتھ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اس کی دلائل پچھلے دروس میں کتاب الطہارہ میں گزر چکے ہیں. اب یہاں پر شیخ صاحب بیان کرتے ہیں احکام الطہارت من النجاسہ، یہ بعض احکام ہیں نجاست سے پاکیزگی اختیار کرنے کے. نمبر ایک، الارض کلہ مسجد، الارض کلہ مسجد، زمین ساری کی ساری مسجد ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تصح الصلاۃ فیہا، اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے بنایا گیا زمین کو مسجد یعنی نماز کی جگہ، وطہورا اور پاک. فایما رجل من امتی، تو بس میری امت میں سے کوئی بھی شخص، ادرکته الصلاۃ فلیصلی، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے. یعنی پانی نہیں تو تیمم کر لے، مٹی پاک ہے اور جگہ نہیں ہے کوئی مسجد یا کوئی ایسی جگہ، تو زمین پر اسی جگہ پر ہی نماز پڑھ لے، جگہ اس کے لیے پاک ہے. وعلیکم السلام. اور یہ روایت گزر چکی ہے کتاب باب التیمم میں، جیسا فرماتے ہیں، ویستثنی من ذلک ما ورد النهی عنہ، اور زمین سے ان چیزوں کا استثناء ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ کون سی ہیں؟ مثل الصلاۃ فی المقبرہ، قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی نماز ہوتی ہے. والحمام، اور حمام کے اندر. واعطان الابل، اور اونٹوں کے ڈربے، جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں، جو ڈربے ہوتے ہیں اونٹوں کے، وہاں پر بھی نماز جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، من صلى علیہ نجاسہ لا یدری عنہا، اگر کوئی شخص نماز پڑھے ایسی حالت میں کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور اسے اس کا علم بھی نہ ہو، او نسیحا، یا اسے بھول جائے، اس کو پہلے تو پتہ تھا کہ گندگی لگی ہے، کپڑے میں پیشاب کے کچھ قطرے لگے ہیں، تو اس نے کہا میں پاک کروں گا، لیکن وہ بھول گیا بعد میں اور اسے نماز پڑھ لی، فصلاتہ صحیحہ، اس کی نماز صحیح ہے. ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھی، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے نماز کپڑے میں یا اس جگہ پہ جہاں پر اسے نماز پڑھی یا اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ لی اس نے، اس کو پتہ بھی نہ چلا، اس کی نماز ہے کہ نہیں؟ اس کی نماز ہے. اگر نماز کے بعد پتہ چل جائے اسے کہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس کی نماز ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت ہے، اس کو پتہ تھا کہ گندگی لگی ہے اور اس نے کہا میں ابھی دھوتا ہوں اٹھ کے، لیکن ابھی کرتے 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 بھول گیا، نماز پڑھ لی، اسے یاد بھی نہ آیا، نماز کے بعد یاد آیا کہ کپڑے تو میرے ناپاک تھے، اس کی نماز بھی ہے، درست ہے. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ جی نہیں، شک کی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. عفی عن امتی الخطا والنسیان وما استکره علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو معاف کر دیا گیا بھول، غلطی بھول، اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے. تو یہاں پر وہ بھول گیا، اور بھولنے سے اس کی بھول سے معافی ہے، یاد رکھیں. اچھا، ابھی ہم میں نے یہ کہا تھا کہ اگر نماز بغیر وضو کے کوئی شخص پڑھ لے، اسے یاد آ جائے نماز کے بعد کہ اس کا وضو نہیں تھا، حدث اور نجاست میں فرق سمجھیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اسے یاد آیا یا نماز کے دوران یاد آیا کہ اس نے وضو نہیں کیا، کیا کرے گا؟ نماز تو پہلے توڑے گا نا، نماز کے دوران یاد آئے گا تو نماز توڑ دے گا. نماز توڑے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. اور نماز کے بعد اگر اسے یاد آ گیا تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں صورت میں تو طہارت بھی تو نجاست سے بھی تو شرط ہے. وہ بھی بھولا ہوا تھا, یہ بھی بھولا ہوا ہے. کون سی حدیث؟ جب تک کہ وضو نہ کر لے. یہ کیا ہے؟ نجاست کا نہ ہونا ضروری ہے, وضو کا ہونا ضروری ہے. جس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے اگر وہ ہو جائے اور کوئی شخص بھول جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اور جس کا ہونا ضروری ہے, سمجھے اس فرق کو ذرا, جس کا ہونا ضروری ہے وہ بھولنے سے بھی اس کی معافی نہیں ہے. اب اس کی کوئی دلیل جانتا ہے؟ نماز دیکھ لیں آپ. ایک شخص ہے, سو گیا فرض نماز سے, نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا, قضا کرے گا نہیں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیونکہ نماز کا حکم دیا گیا ہے, واقیم الصلاۃ. اب یہاں پر گندگی نہ ہونے کا حکم دیا گیا کہ گندگی نہیں ہونی چاہیے, نجاست نہیں ہونی چاہیے, تو اصل میں گندگی نہیں ہے, یہ باہر سے طاری ہو کے آ رہی ہے. اس لیے فقہا یہ فرماتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہو, الواجبات, یہ دیکھیں یہ قاعدہ یاد رکھیں, الواجبات لا تسقط بالنسیان, جو بھی واجبات اور فرائض ہیں وہ بھولنے سے ساقط نہیں ہوتی. ایک شخص بھول گیا نماز نہیں پڑھی, پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. کیوں بھائی؟ ابھی تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معافی ہے, بھول چوک معافی ہے. ابھی حدیث ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ سمجھے نا, یہ بھی حدیث, یہ بھی تو الگ حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں یہ فرق ہے, اس میں آپ پریشان نہ ہو. یہ قاعدہ ہے, الواجبات لا تسقط بالنسیان, نہ جہالت سے ساقط ہوتے ہیں, نہ نسیان سے ساقط ہوتے ہیں, نہ غلطی سے. تو واجبات آپ کو دوبارہ ہی ادا کرنے پڑیں گے. اور جو جن چیز سے منع کیا گیا ہے, محرمات جو ہیں, اگر وہ انسان بھول جائے اس کو کوئی حرج, اس کی کوئی دلیل جانتا ہے؟ ابھی حج گزرا ہے, محظورات الاحرام, اگر کوئی شخص ناخن کاٹ لے, بھول گیا کوئی حرام کی حالت میں ہے, اس پر کچھ ہے؟ سر کے بال منڈوا لیے بھول سے, اس کو پتہ نہیں تھا, یا سر کو ڈھانپ لیا مرد نے, بھول گیا, کسی نے دیکھا بھی آپ کو حرام کی حالت میں, آپ سر کو ڈھانپ جلدی سے اتار دیا, کیا حکم ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں, دم واجب ہے اس کے اوپر, فدیہ ہے کوئی. کیوں؟ وہی چیز ہے کہ بھول اور یہ جو بھول کی غلطی کی جو معافی ہے یہ ہے ارتکاب محرمات کے لیے, واجبات کبھی ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھیں. نمبر تین, شیخ صاحب فرماتے ہیں, من علم ان علیہ نجاسۃ اثناء الصلاۃ, جس نے یہ جان لیا کہ اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے نماز کے دوران, کیا حکم ہے؟ وجب علیہ التخلص منها ان امکن, تو اس پر واجب ہے کہ اسے دور کرے, ان امکن, اگر وہ ممکن ہو, اگر دور کرنا ممکن ہو. اس کی مثال, کان تکون علیہ غترا, یعنی یہ جو سر پہ رومال ہے اس پہ گندگی لگ گئی, آپ بھول گئے, نماز آپ نے شروع کی, نماز کے دوران آپ کی نظر پڑی کہ اس میں تو گندگی لگی ہے, بچے کا پیشاب ہے, کچھ چیز لگی ہے, آپ کیا کریں گے؟ اتار سکتے کہ نہیں؟ اس کو اتار کے نیچے پھینک گے, آپ کی نماز درست ہے. یہاں کر ممکن ہے کہ نہیں کہ آپ گندگی کو زائل کر دیں, دور کر دیں؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ٹوپی پہ لگی ہے, ممکن ہے, جراب پہ لگی ہے, ممکن ہے نہیں؟ ممکن ہے میرے بھائی, جراب اتار دیں, کیا مشکل ہے؟ دیکھ, ایک اور قاعدہ بھی ہے, الحرکہ للصلاۃ جائزہ, یعنی نماز کی بہتری کے لیے کوئی حرکت کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج, نماز باطل نہیں ہوتی. اور کوئی حرکت جس کے نماز سے تعلق نہ ہو اور زیادہ ہو وہ نماز کو باطل کر دے, جیسے کہ آگے ہم بیان کریں مبطلات الصلاۃ میں.
طواف کے دوران سخت
گندگی لگی ہے، پیشاب لگا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، انسان بھول گیا ہے نہیں، وہ الگ چیز ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وضو مکمل ہے، اگر وسع بھی کر رہے تو قول راجح کے لحاظ سے اس کی نماز درست ہے، قول راجح جو ہے نہیں ٹوٹ گیا، وضو نہیں ٹوٹتا، قول راجح یہی شمعی فرماتے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، کن تکن علیہ غترہ، کہ اگر سر کے اوپر رومال ہو، اس پہ گندگی لگی تو اسے اتار دے. وَإِن لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْهَا، اور اگر وہ اسے دور نہ کرے، نہ کر سکے، ممکن نہ ہو، بطل الصلاۃ، اس کی نماز باطل ہے. ذرا کے طور پہ انڈر ویئر پہ اس کے پیشاب قطرے، اسے یاد آ گیا، اب کہاں اتار سکتا ہے، یا پینٹ ہے کہاں اتار سکتا ہے، قمیض اتار سکتا ہے، تو یہ چیزیں ناممکن ہیں. تو اس سے وہ کیا کرے گا، نماز توڑ دے گا، جیسے کہ پہلے بیان کیا ہے، دوبارہ جائے گا، اگر دھو سکتا ہے تو دھو لے، اگر تبدیل کر سکتے تو تبدیل کرے، وضو کرے گا نہیں کرے گا. ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، ایک اس کو سمجھ لیں مسئلے کو، ایک مسئلہ میں آگے بیان کرتا ہوں. کپڑے پہ گندگی لگی ہے، اگر آپ اسے اتار سکتے ہیں آسانی سے تو اس وقت اتار دیں، نہیں اتار سکتے تو نماز توڑ دیں، اس گندگی کو دور کر کے دوبارہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کر لیا، یہ اور مسئلہ ہے، شیخ نے بیان نہیں کیا، آپ نے وضو کر لیا ہے اور مسجد میں جا رہے ہیں، اپنے بچے کو دیکھا ہے، اب بچے کو اٹھا لیا، بچے نے پیشاب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آستین پر بچے کا پیشاب لگ گیا، آپ کیا کریں گے، آپ نے دیکھ لیا پیشاب ہے، دوبارہ وضو کریں گے یا صرف جگہ کو دھو لیں گے؟ جگہ دھو لیں گے، بارک اللہ، کیونکہ وضو کیسے کوئی تعلق نہیں، نجاست کا اتارنا شرط ہے، کیونکہ پہلے شرط تو مکمل ہے، حدث تو آپ کا دور ہو چکا ہے نا وضو سے، اب نجاست جو لگی ہے اس کو دور کرنا یہ الگ شرط ہے. شرط السادس، شیخ صاحب فرماتے ہیں چھٹی شرط، دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، نماز خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور اگر اس وقت کے اندر نماز ادا نہ کی جائے تو نماز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں للصلاة المفروضة وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده الا من عذر، فرض نماز کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نماز صحیح نہیں، اس وقت سے پہلے، اور اس کے بعد بھی صحیح نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو. عذر شرعی کون سا ہے؟ کوئی انسان سو گیا ہے، یا مسافر ہے، مریض ہے، بھول گیا ہے، یہ سارے اعذار شرعیہ ہیں. جی، حمام کے اندر ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیکن کھانے کا معمول نہ بنا لے، حمام کا معمول نہ بنا لے، جب بھی نماز کا وقت ہو تو اقامت سے پہلے حمام میں داخل ہو جائے، جب بھی اقامت کا وقت ہو تو کھانا سامنے رکھ لے. تو اس لیے ہم یہ عذر شرعی بیان نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں یہ عذر شرعی ہے، تو کھانا اس وقت مزیدار ہوتا ہے جب اقامت کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ المستعان. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط یہاں پر جو استثناء شیخ صاحب نے بیان کی ہے، وہ نماز وقت کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں ہے. یعنی نماز اگر کوئی شخص وقت مقرر وقت کے بعد ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے، اگر شرط یا عذر موجود ہو. اگر پہلے کوئی نماز پڑھ لے وقت سے پہلے تو اس کے لیے کوئی عذر شرعی نہیں، یاد رکھیں. بس سمجھ آئے، فرق کیا دونوں میں؟ میرے بھائی، عذر شرعی سے نماز میں دیر تو ہو سکتی ہے، پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے پہلے، اگر مریض انسان سویا ہوا ہے اور اسے جا گئے، نماز کے وقت سے پہلے اسے جا گئے، تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل ہے؟ مشکل تو تب ہے کہ اگر نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو. فیجب علی المسلم الاعتناء باوقات الصلاه، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نماز کے اوقات کا خاص خیال رکھے. فلا یهملها حتى يخرج وقتها، تو اسے سستی نہ کرے، اس میں سستی نہ کرے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. سورۃ النساء نمبر 103. شيخ فرماته أي مفروضا في أوقات محددة يعني اللہ تعالیٰ کا فرمان کا معنی یہ ہے کہ نماز فرض کر دی گئی خاص وقتوں میں محدود وقتوں میں. اوقات الصلاحیہ یہ اپنے یاد کرنا ہے اب جو میں بیان کرتا ہوں. نماز کے اوقات یہ ہیں، نمبر ایک وقت الظہر، ظہر کا وقت کیا ہے؟ من زوال الشمس الى ان يصير ظل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. من زوال الشمس، اب یہاں پہ ڈائیگرامز بنی ہے لیفٹ سائڈ پہ، آپ دیکھیں ذرا بک کے اندر. سورج جب حرکت کرتا ہے مشرق سے نکلتا ہے، آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جب جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے. جب سورج مغرب کی طرف حرکت کرے اسے کہتے ہیں زوال کا شروع ہونا. اسے زوال کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ فلان سلطنت کا زوال ہو چکا ہے، نیچے کی طرف جانا، یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ زمین سے کے قریب سے نکل رہا ہے، یعنی نیچے سے نکل رہا ہے، پھر ایسے سے اوپر جاتا ہے. سب سے بلند جگہ سورج کی کہاں؟ جب وہ آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف آتے، جو ہی نیچے کی طرف آتے اسے کہتے ہیں زوال، یعنی زوال کہتے ہیں نیچے کی طرف آنا. اب جیسا فرماتے ظہر کا وقت کا آغاز من زوال الشمس، جب سورج کا زوال شروع ہو جائے، الى یہ شروعات ہے، کہاں تک یہ وقت ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ اوقات محدود ہیں، محدود، اور جب حد ہو اس چیز کے ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی ہوتی انتہا بھی ہوتی ہے. حد کا مطلب یہ ہے، تو ابتدا ہے جب سورج کا زوال شروع ہو جائے، انتہا کہاں ہے؟ ظہر کے وقت کی. الى ان يصير ظل الشيء مثله، جب تک کہ کسی چیز کا سایہ اس چیز کے برابر نہیں ہو جاتا. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو نماز کے اوقات اور یہ چار سمتیں ہیں یہ کیسے لوگ جانتے تھے؟ سٹار سے، علم الفلک، اس کہتے علم التیسیر. تنجیم کی دو قسمیں یاد رکھیں، علم التنجیم کی، ایک ہے علم التیسیر، ایک ہے علم التأثیر. علم التیسیر یہ جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج اور دیگر کواکب اور سٹارز کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے وقت کو متعین کرنا، یا یہ بتانا کہ سردی ہے یا گرمی ہے، ٹیمپریچر کیسا ہے، تو یہ جائز ہے. علم التأثیر کا مطلب ہے کہ ان سٹار کا، چاند ہے سورج ہے، لوگوں کی زندگی میں قسمت میں اثر ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں، جس کے شرک کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر یہ علم التأثیر ہے. اب اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ کوئی شاخص، شاخص کہتے ہیں جس کی کوئی سایہ ہو، لکڑی ہے کوئی چیز ہے، اسے اٹھاتے اور زمین میں ایسے گاڑ دیتے. اب اس کو دیکھتے، جب سورج ہوتا ہے مشرق کی طرف، یہاں پہ اوپر کی طرف، سایہ کہاں پہ ہوگا؟ مغرب کی طرف، یاد رکھیں. اب سورج یہاں پہ ہے تو سایہ یہاں پہ ہوگا. آہستہ آہستہ سورج اوپر جاتا ہے، سایہ کم ہوتا جاتا ہے، جب درمیان میں ہوتا ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک سایہ رہتا ہے یہاں پہ، اس کے ارد گرد، اس چیز کے ارد گرد. سورج یہاں پہ ہے، جو یہاں پر سایہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں ظل الزوال، ظل الزوال کہتے ہیں. یہ جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اس چیز کے چھوٹا سا ہوتا ہے، جو ہی سورج مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے سایہ مشرق کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہی سورج نیچے آتا ہے یا سایہ لمبا ہوتا ہے اس کو ماپا جاتا ہے سایہ کو. اگر یہ جو لکڑی ہم نے یہاں پہ رکھی ہے یہ ایک میٹر کی لمبائی اس لکڑی کی، اور 10 سینٹی میٹر زوال کا سایہ ہے، تو جب 1 میٹر 10 سینٹی میٹر کی طرف یہ سایہ پہنچے گا، ہم نشان لگا دیں گے کہ یہ ظہر کا وقت ہے. یصیر ظل شیء مثلی، جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کل تو آسانی گھڑی ہے، گھڑی بس ٹائمنگ ہے. اس زمانے میں اس طریقے سے لوگ نماز ادا کرتے تھے. اب سمجھ آ گیا کہ ظل سایہ کیسے دیکھا جاتا ہے. نہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سایہ درمیان میں ہے نا زوال، ٹھیک ہے. ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ظہر کا وقت جو ہی سورج مغرب کی طرف ایک انچ بھی ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. جب تک درمیان میں ہے تو یہ وقت محرم ہے، یہ وقت نہیں ہے، یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی. جو ہی زوال کی طرف آیا سورج، کیسے پتا چلے گا؟ جو ہی سایہ یہاں سے زیادہ ہونا شروع ہوا، پتہ کیسے چلے گا؟ سورج تو آسمان میں ہے کہ اب زوال ہوا کہ نہیں. ہم سایہ زمین پہ چلتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو کوئی چیز رکھیں گے اس کا سایہ دیکھیں گے. جو ہی سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اس مطلب زوال کا وقت شروع ہو گیا اور اذان شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہی سورج مغرب کی طرف نیچے کی طرف آتا رہے گا یہ سایہ بڑھتا جائے گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سایہ جب اس چیز کے برابر ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ایک سایہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب زوال ہوتا ہے سورج درمیان میں ہوتا ہے تو اس چیز کے تھوڑا سا سایہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں، ایک وقت ایسا ہے کہ سایہ مشرق کی طرف ہے، پھر سایہ مغرب کی طرف ہے، پھر ایک وقت ایسا تھا کہ سایہ آپ کے قدموں کے ارد گرد ہوتا ہے، تھوڑا سا سایہ. یہ ہوتا ہے زوال کا سایہ. اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اس کو تو پتہ ہے ہمیں ایک میٹر کا ہے، مثال کے طور پہ زمین پہ ایک میٹر ماپ لیں گے ہم. یہ جو زوال کا سایہ ہے اس کو بھی ہم نے پلس کرنا ہے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ الى ان يصير ظل شيء مثله بعد ظل الذي زالت عليه الشمس، اس سایہ کے بعد جس پر سورج زوال ہوا اس کو نکالنا ہے ہم نے. وقت العصر، دوسرے وقت عصر کی نماز کا وقت ہے. من انتہا وقت الظہر، جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً عصر کا شروع ہوتا ہے. الى ان يكون ظل شيء مثلي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، کب تک یہ وقت ہوتا ہے؟ جب تک کہ اس چیز کا سایہ دگنا نہیں ہو جاتا. اور اس کے ساتھ وہ جو زوال کا سایہ وہ بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے. اگر یہ ایک میٹر ہے اور یہ 10 سینٹی میٹر ہے، مثال جو ہم نے بیان کی ہے، تو جب کتنا ہوگا؟ اور 2 میٹر اور 10 سینٹی، یا 10 سینٹی، بارک اللہ، کیونکہ یہ تو چینج نہیں ہوتا. تو 2 میٹر 10 سینٹی میٹر جب سایہ پہنچے گا زمین کے اوپر تب ہم نشان لگائیں گے یہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے.
ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت
شروع ہو رہا ہے،
یعنی اس کی ڈبل ہائٹ ہو جائے
پھر ختم ہو گیا ہے.
پھر ختم ہو گیا ظہر
شروع ہوتا ہے جب اس کی سایہ کا جو
10 سینٹی میٹر سے بڑھ کے اگر ہو جائے بس ظہر کا وقت شروع ہو گیا،
عصر کا شروع ہو گیا.
پہلا سوال یہ تھا کہ ظہر
جی
جب اس کا سایہ جو ہے پہلا سایہ،
ٹھیک ہے،
بیسک شیڈو جو ہے پہلے،
بالکل ٹھیک ہے،
جب کے بعد جیسے اس سے آگے بڑھے گا ایک انچ بھی بڑھ جائے تو وہاں سے
شروع ہو گیا
ظہر کا وقت
شروع ہو گیا، ٹھیک ہے.
اب اس کا ظہر کا وقت ختم تب ہوگا جب ٹوٹل لینتھ ڈبل ہو جائے گی.
نہیں، ٹوٹل لینتھ برابر ہو جائے گی، یہ ظہر کا وقت خاتمہ ہے، ختم ہو گیا.
اچھا، ایک میٹر تھا تو ایک میٹر
پلس
سینٹی پہ،
ہاں، ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ اذان دیں گے عصر کی، یہ پھر سورج نیچے کو جا رہا ہے نا، یہی سایہ بڑھتا جائے گا نا، اسی چیز کا سایہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اب سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، سایہ تو بڑھتا جائے گا نا. جب یہ ایک میٹر 10 سینٹی پہ پہنچا تو ہم نے کہا ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب سایہ تو بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج نیچے آ رہا ہے. جب یہ 2 میٹر 10 سینٹی میٹر پہ پہنچے گا، یعنی اس کا دگنا جو ہم نے رکھا ہے، اس کا مطلب عصر کا وقت ختم ہو گیا. شروع کب ہوا تھا؟
ایک
10 پہ شروع ہوا تھا، 2 10 پہ ختم ہوا. اچھا،
اثر کا وقت وہاں پہ ختم ہو گیا.
ختم ہو گیا. میں بتاتا ہوں ابھی آیا، کیونکہ یہ جو وقت ہے دوگنا جو ہے یہ وقت الاختیار ہے, ایک وقت الضرورہ ہے جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. یہ میں بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہم بعضوں کا نماز پڑھتے ہیں تو یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تب نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ وقت ضرورت کا وقت ہے. اگر یہاں پر آپ نماز نہ پڑھ سکیں تو وہاں پر آپ پڑھنے, وہ ضرورت کا وقت ہے, یہ اختیار کا وقت ہے. اس وقت کی فضیلت اس سے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ وقت الفضیلہ یہی ہے, اختیار کا جو ہے وقت الفضیلہ یہ, جو کہ نماز کے پہلے وقت میں نماز پڑھیں یہ وقت الفضیلہ ہے, اس میں آپ نماز پڑھا کریں. جیسا فرماتے ہیں وقت المغرب, وقت کی نماز کا وقت, من انتہا وقت المغرب, وقت مغرب من غروب الشمس الى مغیب الشفق الاحمر. مغرب وقت شروع ہوتا ہے جب سورج مکمل غروب ہو جاتا ہے, تب مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک؟ حد دوسری حد الى مغیب الشفق الاحمر. شفق احمر کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں مغرب کی طرف جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ایک سرخی نظر آتی ہے اوپر آسمان پہ, اسے کہتے ہیں شفق الاحمر. جب یہ سرخی ختم ہو جائے, مغرب کے وقت ختم ہو گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب سورج غروب مکمل ہو جائے اور اندھیرا شروع ہو جائے تو وقت ختم ہو جاتا. نہیں, اندھیرے کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مغرب کے وقت کا تعلق ہے اس سرخی سے, شفق احمر سے. جب وہ ختم ہو جائے اب وقت ختم ہو گیا. نہیں, جب سورج غروب ہو جائے مکمل طور پہ اب مغرب وقت شروع ہو گیا. ختم کب ہوتا ہے؟ جب شفق احمر ختم ہو جائے. جی
کتنا ٹائم ہونا؟ آدھا گھنٹہ.
آدھا گھنٹہ, یہ دیکھیں ابھی شیخ صاحب بتاتے ہیں. کس کی علامت؟
سورج غروب ہونے کے وقت جو ہے کسی کو نظر نہیں آتا کہ کہاں پہ
سورج ختم غروب ہو گیا. ختم نظر آ جاتا ہے نا سورج, اب تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے بلڈنگ سے. آپ نے اگر خود دیکھنا ہے, اس وقت لوگ دیکھتے تھے صحرا میں جا کے سامنے دیکھتے تھے غروب ہوا کہ نہیں. اب تو بلڈنگ سے آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ہمراہ چلے جائیں, اسی سائڈ پہ چلے جائیں دیکھ لیں, ہاں فرش کی طرف چلے جائیں آسانی. تو لوگ دیکھتے تھے. جی وہ ہے نا, جب مکمل طور پہ آپ کو نظر نہ آئے وقت شروع ہو گیا. کیسا فرماتے ہیں وقت العشاء, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے من انتہا وقت المغرب الى نصف اللیل. عشاء کا وقت ہے شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت کے ختم ہونے سے, یعنی جب سرخی ختم ہو جائے تب سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. الى نصف اللیل, رات کی آدھے حصے تک, آدھی رات تک. اور یہ وقت وقت الفضیلہ, وقت الاختیار ہے. وقت الضرورہ کب تک ہے؟ فجر تک ہے, ٹھیک ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وقت الفجر, فجر کا وقت, من طلوع الفجر الثانی, دوسری فجر کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے. اور فجر ثانی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہو البیاض المعترض فی الافق من جہت المشرق, وہ سفیدی جو مشرق کی طرف ٹرانسورسلی نظر آتی ہے. ٹرانسورسلی معترض, اور ایک سفید نظر آتی ہے ورٹیکل جو آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں فجر اول, فجر الکاذب, جھوٹی فجر. وہ وقت نہیں ہوتا فجر کے, سے اس کا کوئی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جو سفیدی چھا جائے آسمان پر مشرق کے مغرب کی طرف اس طریقے سے ٹرانسورسلی, اسے کہتے ہیں الفجر الصادق, اسے فجر ثانی بھی کہتے ہیں. اب جب یہ آپ کو نظر آ جائے مشرق کی طرف, اب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. الى کب تک؟ الى طلوع الشمس, جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا. عشاء کا وقت جو وقت فضیلت ہے اور اختیار ہے وہ ہے آدھی رات تک, آدھی رات سے پہلے پہلے تک. اگر آدھی رات تک کوئی شخص نہ پڑھ سکے, جو وقت ضرورہ ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے تک ہے. کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی انسان یعنی باہر تھا، مسافر تھا، لیٹ آیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، یا کسی یا سو گیا ہے، بعد میں اٹھا، کوئی عذر شرعی ہو تو بعد میں پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر عذر شرعی نہ بھی ہو، کوئی سستی کی وجہ سے پڑھ لے تو نماز تو اس کی ہے، لیکن وہ ثواب نہ ہوگا اگر وہ اسے وقت الفضیلت میں پڑھ لیتا. جیسا فرماتے ہیں والآن يمكن معرفة اوقات الصلاة بسهولة عن طريق التقويم. جیسا فرماتے ہیں اب تو بہت آسان ہے کہ کوئی شخص نماز کے اوقات جان لے کیلنڈر کے ذریعے سے. تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو. دیکھنا ذرا ٹائم دیکھنا. احکام وقت الصلاۃ پورے بیان کر لیں. جیسا فرماتے ہیں اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو اوقات الصلاۃ ہیں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھوائی دو دنوں میں، پہلے دن میں نماز کے پہلے وقت میں اور دوسرے دن میں نماز کے آخری وقت میں، اور فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کے اوقات ہیں تیری امت کے لیے. تو نماز کے اوقات جو ہیں، جو حدیں ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے حدیں لگی ہیں. یہ انسان کے اپنے عقل کے طریقے نہیں ہے. جو ہم نے بتایا ہے کہ سورج کہاں پہ ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
جی
جی ہاں، فضیلت کے لیے تھی بالکل. جیسا فرماتے ہیں احکام وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے متعلق بعض احکام. من نسی الصلاۃ فرض حتی خرج وقتها ثم ذکرها. اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنا بھول جائے حتیٰ کہ اس کا وقت نکل جائے، ثم ذکرها پھر اسے یاد آ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ فلیصلیها اذا ذکرها مباشرہ، جب اسے یاد آئے اسی وقت مباشرت نماز پڑھ لے. فی ای وقت، کوئی بھی وقت ہو. ولا یجوز له تاخیرها، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے تاخیر کرے. دوسرا مسئلہ ہے من نام عن صلاۃ فرض حتی خرج وقتها، جو شخص فرض نماز سے سو جائے جب تک کہ اس کا وقت ختم نہ ہو جائے. فالواجب عليه ان يصلي متى استيقظ، اس پر واجب یہ ہے کہ اسے ادا کر لے جب وہ جاگ جائے. جب اسے یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے. بالکل بیچ میں پڑھ سکتا ہے، اسی وقت پڑھ لے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رات تک انتظار کرے، عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے. یہ بات بالکل غلط، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسے پہلے موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ اس کی یاد ہے، اب یاد آ گیا اسے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر لیٹ کیوں کرے گا وہ؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آ جائے یا جاگ جائے اسی وقت نماز پڑھ، یہی اس کا کفارہ ہے، تو کوئی اور کفارہ نہیں ہے. اس میں تو نص واضح ہے. تو اگر کوئی شخص سو جائے فرض نماز سے اور اس کا وقت نکل جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھ لے جب اسے جاگ آ جائے. ولا يجوز له التهاون في ذلك، اور اس میں سستی کرنا جائز نہیں ہے. ولا ان يؤخر حتى يصليها في مثل وقتها من اليوم الثاني، اور یہ بات بھی غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کل ظہر کے ساتھ پڑھ لینا، ظہر کی نماز اگر آج چھوٹ گئی ہے تو کل کی ظہر کے ساتھ پڑھ لینا. یہ سب فقہا کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں، جائز نہیں ہیں، درست نہیں ہیں. درست یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یاد آ جائے یا جب جاگ آ جائے، یہ شرط ہے. ادھر تو جو ہی یہ شرط پائی جائے تو اس وقت عمل کرنا چاہیے. تو دوسرے دن بھی جو لوگ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. تیسرے نمبر پر شیخ فرماتے ہیں لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى لو كان المرء مسافرا بالطائرة، نماز اپنے وقت سے تأخیر کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ کوئی مسافر جہاز میں ہی سفر کیوں نہ کر رہا ہو. فإنه يصلي فيها حسب استطاعته، تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق نماز پڑھ لیں جہاز کے اندر. ولا یؤخر الصلاۃ حتی یفوت وقتها, اور نماز کو نماز کی تاخیر نہ کرے کہ اس کا وقت ہی ختم ہو جائے. نماز جہاز میں مسافر کیسے پڑھے, باقی دو شرطیں, ایک دو تین شرطیں باقی اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور بعض مشقیں بھی لے لیں گے, وہ سوال جواب ہیں, اس پہ اکتفا کرتے ہیں. نماز میں مسافر کیسے نماز پڑھے گا, جہاز میں مسافر نماز کیسے پڑھے گا؟ کبھی کسی نے پڑھی جہاز میں؟ آپ نے پڑھی, آپ نے, سب نے پڑھی ماشاء اللہ. کیسے پڑھے گا؟ سعودی عرب میں پڑھی تھی, وہاں پر قبلے کی طرف نشان لگا ہوا تھا. جہاز اڑ رہا ہے آسمان پر اور مڑتا بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے کیمپس بھی مڑتی جائے گی, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور جو موومنٹ ہوئی کیا آپ بھی موو ہوتے رہے ساتھ ساتھ؟ نہیں. بارک اللہ فیک, یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ نے نماز آغاز کرنی ہے اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنا ہے جب آپ نے نماز کا آغاز کرنا ہے. اس کے بعد جو ہی جہاز کا رخ تبدیل ہو یا جیسے بھی ہو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, ابتدا قبلے کی طرف رخ کر کے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر نماز آپ نے کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی تو بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے شیخ کہتے ہیں جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے ان کی انگلی یہاں سے کاٹنی چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور بغیر دلیل کے نماز جیسے عظیم فریضت کو ضائع کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جس نے انگلی سے نماز پڑھی انگلی کے اشارے سے, اس کی نماز باطل ہے, ضائع ہے اس کی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عمران بن حسن عنہ کو بواسیری کی تکلیف ہو گئی تھی تو نماز پڑھنے میں کافی پریشانی ہوتی تھی, سے بخاری کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو کھڑے ہو کر, نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے, فعلا جنب. اچھا لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے ایسا نہ کیا کریں انگلی کے اشارے سے, کیونکہ آپ کہیں گے نا اشارے سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے, پھر وہ شیخ صاحب کی بات یاد آ جائے گی آپ کو. اس سے پہلے ایک ہے طریقہ, آنکھ کے اشارے سے پہلے ایک طریقہ ہے الایماء, سر کے ایماء سے. یاد رکھیں آنکھ سب سے آخر میں, یاد رکھیں, کیونکہ فتق اللہ مستفایت قاعدہ یہ ہے جب تک آپ کے جسم میں حرکت ہے تو اس کے مطابق آپ نماز ادا کریں. جب بالکل وہ حرکت ختم ہو جائے, صرف آنکھ ہی آپ کی چپکتی ہے تو پھر آنکھ کے اشارے سے آپ نماز پڑھیں, اگر وہ بھی ناممکن ہو تو نیت سے نماز پڑھیں. آپ نماز میں روی ثابت نہیں ہوتی جب تک احساس جاری ہے اور عقل موجود ہے, اگرچہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے نماز ساقط نہیں ہوتی. نماز پڑھیں گے آپ جب عقل چلی جائے یا یہ روح نکل جائے, تب تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے نماز سے, ورنہ نماز. اگر کوئی شخص اس کی مدد کر سکتا ہے, وضو اس کے لیے میسر کر سکتا ہے یا تیمم اس کے لیے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو سکتا یصلی علی حسب حالہ فتق اللہ ما استطعت, اس کی نماز بغیر طہارت کی ہی جائز ہے, نماز ساقط نہیں ہوتی کسی صورت میں. اور میں نے آنکھوں سے دیکھے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, اور میری گزارش ہے سب ساتھیوں سے جہاں آج موجود ہیں, کبھی کبھی ہسپتال کا وزٹ کیا کریں. جب ہمارا کوئی اپنا پیارا مریض ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی پرسداری کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل کے روانہ نہیں ہو جاتا, اس مریض کے حال پوچھنے کے لیے بس. تو کبھی جنت میں باغ میں بیٹھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حدیث پہ عمل کر سکیں. کبھی جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اپنا دوست یا کوئی رشتہ دار بیمار ہو تب آپ جائیں، آپ اس دنیا کو بھی دیکھیں. یہ میری گزارش ہے، کبھی قبرستان کی زیارت کریں، دیکھیں کہ لوگوں کا وہاں پر کیا حال ہے. موت حادم اللذات ہے، یہ جو لذتیں ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہوا ہے، جب آپ قبرستان میں جا کے دیکھتے ہیں تو دماغ ذرا ٹھکانے پہ آتا ہے، یہ ذرا کیفیت تبدیل ہوتی ہے. انسان دیکھتے کہ کل میں بھی اسی زمین کے اوپر چل رہا تھا، آج وہ بیچارہ کہاں گئے، کل میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تو تھوڑا سا دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور ہسپتال میں جا کے دیکھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے. اور وہاں پہ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اکثر مریض الا من رحم اللہ. یہاں پر ایک چیز میں نے دیکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، کہ آپ وارڈ کے اندر جائیں، بستر کے نیچے ایک ٹرے ہے، ٹرے کے اندر مٹی ہے. اب نان مسلم نرسیں میں نے دیکھا ایکسپرٹ ہو چکی ہیں، وہی مٹی نماز کے وقت ہوتے ہیں نکال دیتی مریض کو، وہ کہتے بابا وقت صلاح. کرسچن نرسیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ٹرین ہو چکی ہیں. اور بعض ملکوں میں دیکھیں آپ، مریض سمجھتے ہیں کہ ہم پر نماز جو ہے فرضی نہیں ہے، بس مریض ہے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. میرے بھائی، اگر میدان جنگ میں صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے، جہاد میں، جہاد کی صورت میں، میدان جنگ میں ہر طرف سے موت نظر آتی ہے، اس وقت بھی نماز ساقط نہیں ہے، جانتے ہیں آپ. اگر آپ باجماعت وہاں پر بھی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اگر ممکن ہو، پہرا ہو سکے. جنگ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہو، وہاں پر ریسٹ کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں، آج کل تو جنگ کا مطلب ہے کہ قتل کرو، اس زمانے میں جنگ کو تو قتل کرنا نہ تھا، اس زمانے میں جنگ کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہو، اگر بغیر قتل کیے ہوئے یہ مقصد پورا ہو جاتے تو کافی ہے. آج کل تو نہیں، یہ جو اسلحہ ماس ڈسٹرکشن والا اسلحہ موجود ہے، یہ تو کاکروچ کو بھی نہیں چھوڑتا، انسان تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورت میں دیکھیں، اگر یعنی اس زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا تو جو ریسٹ کا وقت ہوتا تھا، اب دشمن سامنے ہے، تو نماز الخوف ادا کی جاتی با جماعت، صلاۃ الخوف. یہ دلیل ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کس طریقے سے با جماعت ادا کرنی ہے، اس کے دو تین مختلف، تین بلکہ چار طریقے، سنن ابی داؤد اور سنن میں طریقے آئے ہیں، صحیحین میں بھی بعض طریقے موجود ہیں، تو تفصیل وقت نہیں میں بیان کروں. تو اس با جماعت ادا کریں، اگر جنگ کے دوران ہی نماز کے وقت ختم ہو رہا ہو، نماز شرعاً نماز کا وقت ختم تب ہوتا ہے جب دو جمع کرنے والے نمازوں کا دوسری کا وقت ختم ہو جائے، ظہر اور عصر ہے، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ابھی جنگ جاری ہے، اب عصر کا ختم ہونے والا ہے، اب آپ پر فرض ہے کہ ظہر کی اور عصر کی دونوں پڑھیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو اور جنگ نہ رکے، تب ہر انسان چلتے پھرتے تروار کوار کرتے ہوئے نماز پڑھتا رہے، نماز ساقط نہیں ہوتی. جیسا ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ مریض کے لیے بھی اگر اتنی بری مرض ہے کہ اس کی حرکت ہی ختم ہو چکی ہے، صرف اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، دیکھیں گردن بھی نہیں ہلتی اس کی، ایسی اگر مرض ہے، لیکن عقل اس کی کام کر رہی ہے، تو وہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، اس کے لیے ضروری ہے. اگر آنکھوں کا اشارہ بھی وہ نہ کر سکے لیکن اس کی عقل موجود ہے، تو وہ نیت سے نماز پڑھے، اور نیت میں ہی قیام کی حالت، نیت میں ہی رکوع کی حالت، نیت میں ہی سجدے کی حالت، پھر آخر تک نماز کے اختتام اس طریقے سے کرتا رہے. تو کبھی ہاسپٹل میں جا کے دیکھنا اور نصیحت کرنا. لوگ جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریض ہیں، تو مرض جو ہے وہ ایک عذر ہے کہ ہم نماز نہ ہی پڑھیں. میرے بھائی، مرض نماز باجماعت نہ پڑھیں اس کا عذر تو ہے، اکیلے پڑھیں. مرض عذر ہے کہ آپ دو نمازیں اکٹھے جمع کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہ کبھی عذر نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. یاد رکھیں نماز نہ پڑھے کا کوئی عذر نہیں ہے, یاد رکھیں. واللہ اعلم. سبحانک میں نے قاعدہ بیان کیا ہے, فتق اللہ مستطعتم. آج کل تو آسان ہے, یاد رکھیں پیٹرول پمپس ہیں, مسجدیں ہیں. ایک افتراضی بات ہم کرتے ہیں سودے کے باہر کی بات, بارک اللہ فیک, وہاں پر یہ آسانی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلمان ملک ہے تب آسانی ہے, اگر کوئی کافر ملک ہے تب مشکل پیش آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے طریقہ ہے کہ آپ پوچھیں, مسلمان وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ, آج کل پوری دنیا میں موجود ہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ. آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو بتا دیں گے. اگر آپ کو کوئی شخص نہ ملے, یہ بھی افتراضی صورت ہے, کوئی شخص بھی نہ ملے, پھر آپ نماز پڑھیں, اجتہاد کریں کہ مشرق کس طرف ہے اور قبلہ کس طرف تھا, یعنی اپنی اجتہاد کر کے اپنی کوشش کریں, پھر آپ نماز پڑھ لیں. اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ غلط ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, آپ کی نماز درست ہے, کیونکہ آپ نے مکمل کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا.
نماز اگر
جی
نماز اگر تاخیر ہو جاتی ہے دوہر اور عصر جو ہے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے, مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, اس وقت پہ کوئی قصر ہوتی ہے یا پوری نماز پڑھ؟
قصر مسافر کے لیے ہے, مقیم کے لیے کوئی قصر نہیں ہے, مقیم کے لیے کوئی قصر نہیں ہے. مغرب کے وقت ہو گیا ہے, اگر مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور ابھی وقت باقی ہے, جماعت ابھی با جماعت شروع نہیں ہوئی, اقامت نہیں ہوئی, آپ پہلے چار رکعت ظہر کی پڑھیں گے, پھر چار رکعت عصر کی پڑھیں گے, پھر تین رکعت مغرب کی پڑھیں گے. ترتیب ضروری ہے, ترتیب واجب ہے, فرض ہے. یہ الگ بات ہے, اگر جماعت پچھلے درس میں ہم نے بیان کی تھا, اگر نماز قائم ہو جائے تب یہ اس کا دوسرا وہ ہے کہ آپ پہلے عصر کی پڑھیں گے, اس کے بعد پھر مغرب کی پڑھیں گے, پھر ظہر جو بچ گئی ہے وہ آخر میں آپ جا کے پڑھیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اعلم. جہاز میں اذان تو دیں گے نا, اذان دیں اور اقامت بھی کریں, نماز پڑھیں. سوال یہ ہے کہ کیا اذان دینا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص جہاز میں ہو یا جہاد میں ہو یا مسافر ہو, کسی بھی جگہ پہ اذان پہلے دیں گے آپ, اذان کے بعد اقامت کریں, پھر نماز پڑھیں گے. دوبارہ پڑھیں گے وقت سے پہلے, جس نے نماز پڑھ لی, یہ قاعدہ ہے, جس نے کوئی عبادت اپن مقرر وقت سے پہلے کر رہی تو اسے ضرور دہرائے گا. وقت ہے ہمارے پاس, تو ابھی اذان ہی ہے نا, اور اذان کا مطلب ہے کہ وقت کی ابتدا, ایک منٹ پہلے بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. زکات جی ہاں بالکل, جی ہاں بالکل, یہ تو عبادات کی قاعدہ ہے.
دوسرا سوال یہ تھا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں گاڑیوں میں باہر جا رہے ہیں, گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں.
دیکھیں عورتیں جو ہیں گاڑی کے اندر نماز نہ پڑھیں, یہاں پر تو الحمد للہ مساجد موجود ہیں. مسئلہ ہوتا ہے اگر انسان کافر ملک میں ہو, مسجد میسر نہ ہو, تب وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے, اگر دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, وقت ہے, یعنی ظہر کے وقت وہ بازار میں ہے, وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی, ظہر کے وقت میں نہ پڑھے, عصر کے وقت میں گھر میں پہلے عصر ظہر کی پھر عصر کی پڑھے, یہ طریقہ درست ہے اس طریقے سے. اور مغرب عشاء بھی اس طریقے سے جمع کی جا سکتی ہے. آپ کا سوال پہلے, جی ہاں, کتنی نمازیں جمع کر سکتی ہیں اور کون کون سی نماز جمع ہو سکتی ہے؟ نمازیں جو جمع ہوتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جاتی ہے. ظہر عصر اور مغرب اور عشاء, جمع کی دو قسم ہیں, ایک جمع تقدیم ہے, ایک جمع تاخیر ہے. جمع تقدیم کا مطلب ہے کہ دوسری نماز کو مقدم کر کے پہلے کے وقت میں پڑھ لینا, تقدیم ہے. جمع تاخیر کا مطلب ہے پہلے نماز کو تاخیر متاخر کر کے دوسرے کے ساتھ پڑھ لینا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وفد کے لیے واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شخص بہت پسند ہے جو شخص اذان دے پھر اقامت کرے پھر نماز پڑھے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.